نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ڈیڑھ بارہ تلاوت کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آج کے تلاوت کا پہلا رکوع جو سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 ہے اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے تقسیم کے احکام کو ذکر فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کی رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی جب کفار کے ساتھ جنگ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اللہ اور رسول کے حکم کی پاسداری کرو اور آپس میں لڑو نہیں تاکہ تمہاری دہشت دشمن پر قائم رہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی رکوع کے اندر اس واقعے کا بھی ذکر ہے جب شیطان ایک مشرک سردار کی صورت میں بدر کے موقع پر کفار کے لشکر سے آ ملا تھا، جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ بھاگ پڑا اور کہنے لگے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب سخت ہے. رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جس قوم کو نعمت دے دیتا ہے تو اس سے وہ نعمت بدلتا نہیں جب تک وہ قوم خود اسے نہ بدل دے. رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے کفار کے خلاف مسلمانوں کو سامان جنگ کے تیاری کا حکم دیا ہے. رکوع نمبر 9 میں اس بات کو واضح فرمایا گیا کہ اگر آغاز اسلام میں یہ حکم تھا 10 مسلمان ہو تو وہ 100 کافروں پر غالب آ جائے، 100 ہو تو وہ 1000 پر غالب آ جائے، پھر اللہ نے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی اور فرمایا کہ ایک مسلمان 2 کافروں پر غالب آ جائے گا. 100 مسلمان ہو، کفار کے 200 کا لشکر ہو تو یہ 100 مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے. مسلمانوں کا لشکر اگر 1000 کا ہو، وہ 2000 کا ہو تو مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے. سورہ انفال کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. سورہ برات جو سورہ توبہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے رسول کی جانب سے کفار اور مشرکین سے بیزاری کا حکم سنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ معاہدے تھے فرمایا یہ معاہدے پورے ہونے کے بعد مشرک جہاں ملے انہیں قتل کر ڈالو. البتہ جو مسلمانوں سے پناہ مانگ لے اور کوئی مسلمان اسے پناہ دے دے تو فرمایا کہ اب اسے امن دیا جائے. رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے کفار کے سرغنوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ مسجد کی تعمیر یہ مشرک کا کام نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ مسجد بناتا ہے. اور اسی رکوع کے آخری 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کرے تو انہیں اپنا دوست نہ سمجھو. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. پھر فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, و عشیرتکم, تمہارا کنبہ, و اموال اقترفتموها, اور تمہارے کمائی کے مال, و تجارت تخشون کسادہا, اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہو, و مساکن تردونہا, تمہارے پسند کے مکانات. یہ سارے محبوب چیزیں انسان کے گنوانے کے بعد اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ, اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو, فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ, تو راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. یعنی اس آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ان تمام چیزوں پر جو ہے فوقیت رکھتا ہے. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کے تکمیل تب ہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہے, سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرے, تو اب جو ہے اس کا ایمان کامل ہو جائے گا. رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمان جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پسپا ہو گئے تھے اس کا ذکر, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی مدد فرمائے اس کا ذکر فرمایا ہے. اور ساتھ ہی اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس, کہ مشرک نجس ہے, فلا یقرب المسجد الحرام, تو آج کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہذا, یعنی اس سال کے بعد مسجد حرام نہ آئے. اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو جو ہے وہ حرم سے روک دیا گیا. اس سال کے بعد اب مشرک کا داخلہ, غیر مسلم کا داخلہ حرم کے اندر ممنوع ہے. رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے کفریہ نظریات کا رد فرمایا کہ یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان دونوں کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ خالی ان کے منہ کے باتیں ہیں, اور ان سے پہلے جو کافر گزرے وہ اس قسم کی باتیں بنایا کرتے تھے, اللہ انہیں مارے کہا وہ اندے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجل القریب نے کفار کے اس خواہش کا ذکر فرمایا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ نور بجھ جائے, یعنی دین اسلام جو ہے ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کبھی نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کر رہے گا اگرچہ کافروں کو برا لگے. اور اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجل کریم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی سزا جو ہے یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہ سونا چاندی جہنم کے آگ سے تاپے جائیں گے, اور جب یہ خوب گرم ہو جائیں گے اس سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں, پیٹوں اور کروٹوں کو داغا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے, چکو اس کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. ساتھ میں اللہ جل وجل کریم نے اس رکوع کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں, 3 تو لگاتار ہے ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو غزوہ تبوک پر ابارا تھا. غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں واقع ہوا, یہ انتہائی گرمی کا موسم تھا اور قحط سالی بھی تھی, مسلمان انتہائی تنگ دستی کے عالم میں تھے, شدید گرمی تھی. جب حضور طائف سے واپس تشریف لائے مدینہ شریف تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہرقل بادشاہ عرب کے عیسائیوں کے کہنے پر ایک لشکر جرار لے کر عرب کے اور شام کے سرحد پر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آمادہ ہے، تو حضور نے اعلان جنگ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں امداد پر ابھارا، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کو سامان دیا، 10,000 دینار دیے، اور اس کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ماساز سامان کے آپ نے پیش کر دیے۔ یہی وہ غزوہ تھا جس میں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور کے بارگاہ میں ڈھیر کر دیا۔ جب حضور نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے، تو عرض کی اللہ اور اس کے رسول کے محبت کو چھوڑایا ہوں۔ اور یہی وہ غزوہ تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تھا۔ اسی غزوہ کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اب 4,000 دینار حضور کے بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی حضور میرے پاس 8,000 تھے، 4 میں نے گھر کے لیے چھوڑے۔ فرمایا جو تم نے اللہ کے راہ میں دی اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تم نے گھر میں چھوڑے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اب حضور کی دعا کی برکت تھی، جس وقت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے جو زوجہ تھے دو بیویاں تھیں، اور ان میں سے دونوں کو چونکہ 8واں حصہ ملنا تھا، 1,60,000 کے قریب جو ہے ایک بیوی کو جو ہے حصہ پڑا، یعنی 1,60,000 کا مطلب یہ کہ دونوں کا حصہ جو ہے 3,20,000 کے قریب جو ہے بن گیا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی تھی۔ تو اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک پر مسلمانوں کو ابھارا، حضور 30,000 کا لشکر لے کر تشریف لے گئے تبوک جو شام کے سرحد کے قریب واقع تھا، لیکن ہرقل بادشاہ حضور کو دل سے سچا نبی جانتا تھا اس لیے وہ مقابلے پر نہ آیا۔ حضور کافی عرصے تک وہاں قیام فرمایا اور وہاں ایک چشمہ تھا جس میں پانی کم تھا، اب 30,000 کا لشکر ایک چھوٹا سا چشمہ۔ حضور سے جب عرض کی گئی گرمی کا موسم تو حضور نے اس چشمے کا پانی لے اٹھایا، اس میں کلی فرمائی، اور جیسے اس میں جو ہے آپ نے کلی فرمایا تو وہ چشمہ ابل پڑا، پورے لشکر اور اس کے جانوروں کو کافی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو مختلف اطراف میں بھیجا اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اکیدر کا جو حاکم ہے اس کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید گئے جیسے حضور نے فرمایا ویسے وہ نیل گائے کے شکار کر رہا تھا، اور انہیں گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جس نے جزیہ لینا قبول کیا۔ اسی طریقے سے مختلف جو چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں ان سب نے یا تو جزیہ دے کر جو ہے انہوں نے اپنے جان چھڑائی، اور یوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، جب غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر تھے، سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ کافر غار کے کنارے آ گئے اور ان کے جوتے اور ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، ان کے گفتگو سن رہے، تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ یہاں تک پہنچائے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوج سے ان کی مدد کی جو تم نہ دیکھتے تھے، اور یوں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ رکوع نمبر 7 جو ہے اس میں غزوہ تبوک میں جو منافقین جانے سے خطرہ ہے ان کا واقعہ بالتفصیل اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ہلو بہانوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور جب ان سے کہا گیا کہ جہاد پر چلو تو ایک آ کر کہنے لگا کہ آپ کو تو پتہ ہے یا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں، اگر میں وہاں شام کی عورتوں کو دیکھوں گا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، آپ مجھے جو ہے رخصت دیجئے۔ حضور نے ان سے چہرہ پیر لیا اور جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں مال سے آپ کی مدد کروں گا۔ اب جب وہ مال لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تم فرما دو کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، ہرگز تمہارا مال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم تو فاسق لوگ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ تمہیں ان کے مال اور ان کے اولاد سے تعجب نہیں کرنا چاہتا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال پڑے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے. اور پھر منافقین کے نفاق کو اللہ تعالی نے ظاہر یوں فرمایا کہ یہ منافقین تمہارے پاس اے مسلمانوں آ کر کہیں گے, قسمیں کہیں گے کہ ہم تم میں سے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم میں سے نہیں. فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم تم سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, ہاں ہاں وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, یعنی یہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, یہ خوف کے مارے تم سے یہ کہہ رہے کہ ہم تم میں سے ہم مسلمان ہیں. کیونکہ یہ دیکھتے کہ مشرکین کے ساتھ یہ جہاد کر رہے ہیں, اگر ہم نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا تو ہمیں بھی مار ڈالیں گے, تو اپنے خوف کی وجہ سے یہ ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں. اور ایک وہ بدبخت جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس نے اعتراض کیا, جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے تھے, جس کا نام ذوالخویصرہ تمیمی, اصل نام اس کا خرقوس بن زہیر تھا, اور یہی خوارج کی اصل اور بنیاد ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویصرہ یہ بدبخت بد نصیب حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے خرابی ہو میں عدل نہ کروں تو کون ہے جو عدل کرے گا. اس پر حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن ماروں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے اور بھی بہت سے ساتھی ہے. اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو, ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے, اور قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو آپ غور کرے کہ آج کون لوگ ہیں جو ذوالخویصرہ کے صفت کو اپنائے ہوئے, جو اس کے کردار کو نبھا رہے ہیں. کہ ذوالخویصرہ نے حضور سے کہا کہ عدل کیجئے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقہ بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے, یعنی حضور پر گویا اس نے تان کی. آج دیکھے کہ ممبر پر بیٹھ کر سرکار پر تان کرنے والا کون ہے. فرمایا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, اگر تم اسے دے دو تو جب تو وہ خوش ہو جائے راضی ہو جائے, اور نہ دو تو وہ ناراض ہو جائے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ, اور کہتے کہ ہمیں کافی ہے, سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں. اب ذرا ان آیت پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, جن کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا. اب اگر ہم رسول سے مانگے تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا, اور پھر ایک دفعہ نہیں, پھر اگلے جملے فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, کہ ہمیں کافی ہے اللہ, ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے ہمیں دے گا. تو یہ جو ہے مومنین کا طریقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں اس کا جو ہے یہاں ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے اس کی رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعید فرمائے کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ساتھ میں منافقین وہ اپنے مجلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف مغلظات بکتے تھے, پھر جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا, ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم, وہ قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں کہ تمہیں راضی کرے. واللہ ورسول احق ان یردو ان کانوا مؤمنین, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ ایمان رکھنے والے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک منافق جو اسی غزوہ تبوک کے موقع پر تین منافقین نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بطور ایسی مذاق کہا تھا کہ 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے کہ ہم جو ہے فارس کو اور جو ہے شام کو فتح کر لیں گے. یہ بطور تمسخرہ دو گفتگو کر رہے تھے, تیسرا سن رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی, فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اے حبیب اگر تم ان سے سوال کرو کہ ایسا کیوں کہا تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی کھیل رہے تھے اور ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے. فرمایا قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, کیا اللہ اور اس کے آیتیں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, اگر تم میں سے کسی ایک گروہ کو معاف کرے تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. تو ایک سے مراد وہ ایک بندہ تھا جس نے جو خاموش رہا تھا اور جس نے خالی مسکرایا تھا, گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت کو نازل فرما دیا اس نے فوراً توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ کو قبول فرما لیا اور بقیہ دو کے توبہ کو قبول نہیں فرمایا. تو اس آیت سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب بھلے وہ قسمیں کاتا رہے, وہ کچھ بھی کرتا رہے, وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا. اللہ نے اعلان کر دیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب تم معذرتیں مت کرو, اب معافیہ مت مانگو, تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو. اسی طریقے سے رکوع نمبر 9 کے اندر بھی اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا. رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. اور یہاں بھی ایک منافق کا ذکر ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایک خطاب فرما رہے تھے تو اس خطاب کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کی مذمت کی, اس پر وہ کہنے لگا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم تو گدوں سے بھی بدتر ہیں. اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے فلاں بندے نے یہ کہا تھا. اب وہ اس کو جب بلایا گیا تو منبر کے سامنے اس منافق نے جھوٹی قسم کھائی اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کی, جس پر وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے بھی قسم کھائی کہ یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں اور اس نے یہ بات کہی ہے. اسی وقت اس صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تو اپنے میں جو بات کر رہا ہوں اور میں نے جو گواہی دی چونکہ میں تیرے رسول کی عزت اور ناموس کے خاطر عرض کر رہا ہوں, پروردگار تو میرے قول کو سچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, فرمائے یحلفون باللہ ما قالو, قسمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا. ولقد قالو کلمۃ الکفر, حالانکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکا. اب دیکھیں کتنی بات اس نے کہی تھی. تو حضور نے جب مذمت فرمائی تو صرف اس نے اتنا کہا اگر حضور سچ فرما رہے ہو تو ہم گدوں سے بدتر ہے. اتنی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضور کے کلام پر طنز کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بات کو بھی کفر قرار دے دیا. فرمایا وقالوا کلمۃ الکفر, وہ کلمہ کفر کہہ چکا. وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکا. وہموا بما لم ینالوا, اور وہ جو چاہتا تھا اسے نہ پایا, یعنی اس نے یہ چاہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ حضور کے پاس نہ پہنچ سکے, میں اسے قتل کر دوں, لیکن اس کو قتل نہیں کر سکا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, انہیں کیا برا لگا, یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اگر توبہ کرے تو ان کا بھلا ہے اور اگر منہ پھرے تو انہیں سخت عذاب دیا جائے گا دنیا اور آخرت میں. تو چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توبے پر اس کو موقوف کر دیا تو اس بندے نے فی الفور توبہ کر دی اور آخر تک پھر ایمان پر وہ ثابت قدم رہا. یہاں دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کو جمع کر دیا. فرمایا اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ, کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. کن کو غنی کر دیا؟ مومنین کو. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کا رسول, اللہ تعالیٰ بھی غنی کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بذات غنی کرنے والا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عطا سے غنی کرنے والے ہیں. رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے مذمت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج کے بعد ان سے قطع تعلق کر لو, چونکہ اس غزوے کے اندر یہ نہیں گئے, یہ 9 ہجری کی بات ہے, نو ہجری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آج کے بعد اگر یہ منافق تمہارے ساتھ جہاد میں جانا چاہے تب بھی ساتھ مت لے کر جانا, اور فرما دینا کہ تم بیٹھے رہو اس لیے کہ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھنے کو پسند کیا. ارشاد فرمایا فَقُلْ لَن تُخْرِجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تم ہمارے ساتھ کبھی مت جانا. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑنا. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم نے پہلی دفعہ بیٹھا رہنا پسند کیا. فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَائِفِينَ, تو اب بیٹھے رہنے والے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور ساتھ میں حضور سے فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اے محبوب اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان پر نماز جنازہ مت پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر پر دعا کے لیے مت کھڑے ہونا. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, اور حالت کفر پر مر گئے. اب دیکھیں یہاں بالکل واضح الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. اسی آیت سے ہمارے علماء اس مسئلے کو مستنبط کرتے ہیں کہ بد مذہب کی جنازہ نہ پڑھی جائے, بد مذہب کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے, بد مذہب کے قبر پر کڑا نہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منع فرما دیا. اور یہ یاد رہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا رئیس تھا, اس کا بیٹا صحیح العقیدہ مسلمان تھا. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو وہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ اپنی قمیص عنایت کیجئے تاکہ میں اپنے والد کو اس میں دفنا دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات باری گزری اور حضور کے بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ تو منافقوں کا سردار تھا, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قمیص بھی عطا فرمایا اور اس کی جنازہ بھی پڑھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں جب اسے اپنا قمیص دوں گا اور میں اس کے نماز جنازہ ادا کروں گا تو 1000 کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے, 1000 کافر مسلمان ہو جائیں گے. اس لیے حضور نے اپنا قمیص بھی عنایت کیا, اور قمیص عنایت کرنے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب حضور کے چچا حضرت عباس جنگ بدر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئے تھے تو اس نے جو ہے عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیص ان کو دے دیا تھا تاکہ یہ اس کا جو ادار ہے وہ پورا ہو جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص دے دی تھی. اور اب جب کفار نے دیکھا کہ یہ عبداللہ بن ابی جو اتنا بڑا منافق, اسلام کا اتنا بڑا دشمن, جب اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیص سے برکت ملتی ہے تو ضرور اسلام حق مذہب ہے. اس لیے 1000 افراد نے اسلام قبول کر لیا. اور جب حضور نے جنازہ پڑھا دیا اس وقت یاد کریمہ اتری کہ اے محبوب آج کے بعد کسی منافق پر جنازہ مت پڑھنا, آج کے بعد کسی منافق پر کی قبر پر کھڑے مت ہونا. اب یہاں سے دو مسئلے ثابت ہوئے, ایک تو یہ کہ نماز جنازہ ہر مسلمان کی پڑھی جائے گی اور جو بد مذہب ہو جو غیر مسلم ہو اس کی نماز جنازہ نہیں. دوسرا یہ کہ مسلمان کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا یہ جو ہے بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً منع فرما دیتا. اللہ تعالیٰ مطلقاً منع نہیں فرمایا بلکہ کس کا منع فرمایا, منافق کی قبر پر کڑے ہونے کو منع فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ مومن کی قبر پر کڑے ہو کر اس کے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اور ولی ہے تو اس کے واسطے سے اور اس سے استعانت بھی طلب کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, جتنے مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایمان کی مٹاس عطا فرما, ایمان کے چاشنی عطا فرما, ایمان کے سلامتی عطا فرما, ایمان پر خاتم الخیر نصیب فرما, عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما, محشر کے سختیوں سے نجات عطا فرما, بروز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.